اور ایک فرقہ جو ہے وہی ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا. 72 فرقے گمراہ ہو جائیں گے. تو پوچھا گیا کہ وہ کون سا، فرمایا کہ وہ طریقہ جو ہے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ ہیں. اس لیے صحابہ جو ہیں اس امت کے لیے نمونہ ہیں. تو اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ میرے لیے نجات کا راستہ کون ہے، میرے لیے صحیح راستہ کون ہے، تو وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. صحابہ کرام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اچھی طرح سے سمجھے. اس وقت دنیا میں ایک کچھ لوگ تو غیر شعوری طور پر اور کچھ لوگ سوچے سمجھے طریقے سے اس کوشش میں ہیں کہ جس طرح سے اس امت کی یہ مضبوط بنیادیں ختم کی جائیں. اور ان میں یہ ہے کہ صحابہ پر سے امت کا اعتماد اٹھایا جائے، صحابہ پر سے امت کا اعتماد اٹھایا جائے. اگر صحابہ ہی مجروح ہو گئے، یعنی امت کی نظروں میں صحابہ عاجز نہیں رہے، تو سارا ہی مشکوک ہو جائے گا. قرآن ہم تک کہاں سے پہنچا؟ ہم تک قرآن جو پہنچا کن کے ذریعے سے پہنچا، اور حدیث جو ہم تک پہنچی یہ کن کے ذریعے سے پہنچا؟ تو اگر اس پہلی ہی بنیاد کو مجروح کیا جائے تو یہ ایک کچھ نادان دوست جو ہیں وہ نادانی سے ایسا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اسلام کے دشمن وہ اس کو بڑے سوچے سمجھے طریقے سے کہ کسی طرح سے ان کو اس عظیم مضبوط اور گہری بنیاد جو اسلام کو صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین سے ان کا جو رشتہ ہے اس کو ان کو ختم کیا جائے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو ضمناً عرض کیا گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے صحابہ کیسے نصیحت، انہوں نے وہ مقام کیسے پایا، اور ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق. آسمان زمین کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ فرق صحابہ اور ہم میں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ اگر ایک مد یعنی ڈیڑھ کلو کے برابر تقریباً آٹا خیرات کریں گے، تو اگر بعد میں آنے والے کوئی عہد کے برابر سونا تو اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. کیوں کہ صحابہ میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ اخلاص تھا. کیا تھا؟ اخلاص. اس اخلاص کی وجہ سے ہی ان کے اعمال کو وہ درجہ اللہ جل شان ہونے دیا. تو ہم لوگوں کو پہلے یہ چاہیے کہ اپنے اخلاص خبر لینا چاہیے ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے. اور صحابہ میں جو بڑی چیز تھی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا عرب سے، اور عرب میں اس مکہ سے، مکہ شریف سے، اور مکہ شریف میں قریش سے، یہ بھی ایسے ہی نہیں کہ کوئی اتفاق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی کونے سے بھی پیدا فرما سکتے تھے اللہ جل شانہ نے. اس کے لیے جو اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیا اس کی بڑی وجہ ہیں، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے یہ سچ بولتے تھے. یہ جب کافر بھی تھے تب بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے. جھوٹ بولنا آج سمجھتے تھے. اور اسی لیے انہوں نے شدت سے کلمہ حق کی مخالفت کی. کیوں مخالفت کی؟ سمجھتے تھے کہ ایک بار کہا تو اسے کرنا ہی پڑے گا. ایک بار ہم نے کلمہ کہا، اور ایک بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری رسول مانا، پھر تو مان کر ہی چلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ زبان سے بھی کہیں گے اور اندر سے دوسرے جیسے منافقین مدینہ کا طریقہ رہا, مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے شدت سے مخالفت کی, اور جب اختیار کیا, جب اس کلمے کو کہا, پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو کس طریقے سے اس پر کاربند رہے اور اس کے لیے اپنا جان, اپنا مال, اپنا گھر, اپنا وطن سب کچھ لٹا دیا. ایک بار جو کہا اس پر ایسے جمے رہے, ایسے جمے رہے. تو یہ سب سے پہلا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے, سچ بولنے کی عادت ڈالنا سب سے پہلا سبق جو صحابہ کرام کی زندگی میں سے ہم کو ملتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو اگر دیکھنا ہے کہ نجات کس راستے میں ہے تو ہمیں صحابہ کی طرف دیکھنا پڑے گا. صحابہ کو ماڈل بنا کے, نمونہ بنا کے, ماڈل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اس نمونے کو عملی جامع اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ پہلا جو گروہ ہے براہ راست جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ اختیار کیا اور جن سے اللہ راضی بھی ہو گئے, جو قیامت تک قرآن کریم میں موجود ہے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ. کوئی صحابہ پر تنقید کرے, کوئی صحابہ پر ایسا ویسا, تو وہ اپنے ہی لیے اس کے لیے مشکل ہے. بلکہ علماء کرام اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو اس کے ایمان کو مشکوک سمجھو, کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اگر ہم قرآن کو حق مانتے ہیں, حدیثوں کو حق مانتے ہیں, اور اس کے لیے جو پہلا زینہ ہم تک پہنچنے کا ہے وہ صحابہ کرام ہے, اگر اسی کی زینے کو مجروح کر دیا گیا, مشکوک بنا دیا گیا, جیسے یہود و نصارہ کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ امت کو ان سے بدظن کیا جائے, تو وہ اس شخص کے لیے, خود اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ تو اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو دوسری قوم اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جو اس دین کو لے کر چلیں گے آگے. اس وقت بھی دیکھو آپ, اس وقت بھی دنیا میں اس آیت کریمہ کی تفسیر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم لوگ کہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں مانو گے, اسلام کی بات نہیں مانو گے اور اس سے اپنا منہ پھیرو گے, تو پھر یاد رکھو, اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ فرماتا ہے, پھر یاد رکھو کہ ہم تمہاری جگہ دوسری قوم لائیں گے اور تمہاری مثال تک نہ رہے گی. اس وقت دیکھو دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اس وقت مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے اسلام سے بیزار اور ان کو اللہ تعالیٰ اسلام سے دور پھینک رہا ہے. کچھ لوگ چند روٹی اور چند پیسوں کے لیے عیسائی, مرزائی یا کچھ کچھ بننے جا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے دور پھینکتا ہے. یا کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے اتھیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفی بولتے ہیں اور اسلام سے بیزاری اظہار کرتے ہیں, یہ ان کا اظہار نہیں بلکہ ان کو اسلام سے باہر پھینکا جاتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم اعراض کرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے. تو اور اس کے برعکس دیکھو, غیر مسلم اسلام لا رہے ہیں, انگریز مسلمان ہو رہا ہے, کسی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے, ہندو مسلمان ہو رہا ہے, اور اسلام کی مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور وہ لوگ ایسے ایسے اسلام کے کام کرتے ہیں, دین کے کام کرتے ہیں, وہ نا مسلم اور جو پشتی مسلمان ہیں ان کو, بہتوں کو اللہ تعالیٰ اس نعمت, ان سے یہ نعمت چھین رہے ہیں. اس کو خوب سمجھ لو, اس کو خوب سمجھ لو. یہ جو ہم کو ایمان دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہم کوئی احسان نہیں اللہ تعالیٰ پر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ لوگوں پر احسان کر رہے ہیں, ولا تامن, تم لوگ ہم پر احسان مت کرو کہ تم لوگوں نے ایمان لایا, تم ایسا مت کرو کہ تم نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر احسان کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت عطا نصیب فرمائی. تو اس لیے بہت مضبوطی سے ایمان کو, اب ایمان کے سمجھنے کے لیے بھی اب لوگ ایمان لاتے ہیں اور دین کی طرف آتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے, اکثر لوگوں کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں یعنی بیماری سے شفا ملے گی, تنگ دستی دور ہو جائے گی, یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا, ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اور اس کے لیے عبادت کرتے ہیں, وظائف اور نماز اور دین کی طرف آتے ہیں, تو یہ سارے اغراض تو دنیا کے, یہ تو دنیا کے لیے, یہ چیزیں تو دنیا کے لیے, اور جب ان کو نہیں ملتی ہیں تو پھر کفر بکتے ہیں, اب نمازوں سے کیا ہوتا ہے, اب روزوں سے کیا ہوتا ہے, اب دین پر چلنے سے کیا ہوتا ہے, تو ایسا جب کہتے ہیں تو یہ کفر ہے, ایمان سے ہاتھ دور بیٹھتے ہیں. اگر ایمان جو ہے, ایمان کو سمجھنا ہے, ایمان چیز کیا ہے, اور دنیا میں یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے, اس میں کسی کو دولت مل گئی تو یہ بھی اس کے لیے امتحان ہے, کسی کو فقر و فاقہ مل گیا یہ بھی اس کے لیے امتحان ہے, تو اس کو دنیا ملی یا نہ ملی, صحت ملی یا نہ ملی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت, اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. لیکن اب ایسا جو یہ مسلمان دین کی طرف آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اب چونکہ سب چیزیں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہوں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں, اور مجھے اتنے سال ہو گئے, اب فلاں پریشانی بھی میرے سے دور نہیں ہوئی, فلاں پریشانی بھی دور نہیں ہوئی, فلاں پریشانی نہیں دور ہوئی, پھر میرے دین کو چلنے کا کیا فائدہ؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا, یہ جو دین پر چلتا ہے تو انہی چیزوں کے لیے تھا, اس نے دین کو سمجھا نہیں, یعنی اگر اس کو نوکری نہیں ملی, اس کی بیماری نہیں گئی, یا اس کے گھر کی پریشانی نہیں گئی, یا دوسری قسم کی جو پریشانیاں ہیں وہ نہیں گئیں, تو اب یہ دین سے بیزاری اظہار کرتا ہے, تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ جو دین پر چلتا تھا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے چلتا تھا, جبکہ دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے ایمان کے ثمرات کے مقابلے میں. تو اس بات کو خوب سمجھنا ہے, یہ دین جو ہے اس میں ہر ایک کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے کہ آخر اسی سے اپنے اخلاص کا بھی کیا ہو جائے گا, اپنے اخلاص کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ اگر مجھے یہ چیزیں نہیں ملی. اکثر کہتے ہیں کہ مجھے اتنے سال ہو گئے, مجھے کچھ نہیں ہو, میں جیسے رہا ویسے ہی رہا, اب اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, عرض کیا کہ حضرت میں 2 بجے رات کو اٹھتا ہوں اور غالباً 124,000 بار یعنی اس میں ذات کا ذکر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, لیکن مجھے کچھ نہیں ہوتا, اتنے سال مجھے ہو گئے مجھے کچھ نہیں ہوتا. حاجی صاحب نے بڑے تعجب سے کہا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو, کیا کچھ نہیں ہوتا, اتنے سال سے اللہ تعالیٰ 2 بجے اٹھنے کی توفیق دے رہے ہیں اور نماز پڑھنے تہجد پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں اور اپنا اسم مبارک زبان پر لانے کی توفیق دے رہے ہیں, اب اس سے بڑھ کر کیا چیز چاہیے آپ کو؟ مطلب مجھے کچھ نہیں ہوتا, کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیفیات اور ثمرات, یعنی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, یہ شیطان یہ ابلیس, جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں, یہ تو بڑا شیطان تو ہے ہی, بڑا شیطان ہے, عجیب عجیب طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور دین سے دور کرتا ہے. کیا اچھا تم اتنے, اب کہتا ہے کہ میں جب دین پر چلوں گا کیا ایسا ذکر کروں, کیا ایسا مخاف ہو جاؤں, اب کتابوں میں پڑھتا اولیاء کرام کے اور بزرگوں کے واقعات, کہ ان کی روح پرواز کر گئی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور کیا سے کیا دیکھا, اور اندر کی کیفیات کچھ کتابوں میں پڑھتا ہے. اسی لیے یہ بھی ایک وجہ ہے جو بزرگ کہتے ہیں خود کتاب مت دیکھو. اب پہلے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اول علوم دیکھی, پہلے ہی سے دیکھی یہ اول علوم, تو بس پوری عمر کے لیے نا امید ہو گیا تھا. کیونکہ امام غزالی جس مقام پر تھے اور جس مقام پر وہ کتاب لکھی ہے وہ بہت اونچا مقام تھا. اب اس کو اہل بیت نہیں پتا, کلمہ شریف کے اے بی سی بھی نہیں پتا, دین کا اے بی سی بھی نہیں پتا. اور امام غزالی کے وہ اونچے اونچے درجات کی وہ باتیں اب اس کے ذہن میں کہاں سے آئیں. اب اس نے نرسری میں بھی ایڈمیشن نہیں, کیا میں پی ایچ ڈی کیوں نہیں ہو گیا. اب پی ایچ ڈی کہاں سے ہونے کا, پی ایچ ڈی کرے گا کہ ابھی نرسری میں بھی نہیں, ابھی داخلہ بھی نہیں ہے. تو اس کو پی ایچ ڈی کے جو وہ کچھ وہاں الفاظ دیکھتا ہے کہ وہاں ایسے ایسے تھا, وہاں ایسے ایسے تھا, جنہوں نے مصری کو یہ ہوا, جنید بغدادی کو یہ ہوا, شیخ سعید عبدالقادر جیلانی رحمہ کے حالات اور دوسرے ایسے حالات, تو پھر اپنے کو کہتا ہے نہیں سوری بکتا. نعوذ باللہ من ذلک. میں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک, اور یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی سنت تدریج ہے, اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سنت تدریج ہے. تدریج سمجھتے ہو؟ تدریج کے مطلب ہونے ہیں, یا تدریج کا مطلب ہے سٹیپ وائز, وہ ترکیب ہو یا کیا بھی بول, جب وہ چیز بھی آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی سنت. یہ دو باتیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تدریج ہے اور انسان جلد باز. ان الانسان کان عجولا, اللہ جل شانہ کی سنت کیا ہے؟ تدریج, تدریج درجہ بدرجہ. اب انسان بنتا ہے, ایک ہی بار نہیں بنتا. اب نو مہینے کیسے 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 سٹیج سے گزرتا ہوا اس کی نشو نما ہوتی, اور پھر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, پیشہ پاخانہ بھی خود نہیں کر سکتا, کھا بھی نہیں سکتا, بالکل ایسا ہے. اور پھر کیسے کیسے اس کی تدریج, اس کی ترقی اور نشو نما ہوتی ہے. اسی پر خیال ہر چیز کو کر لو, دنیا میں جو بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ تدریج کی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے ایولیوشن کی تھیوری پیش کی ان کو دھوکہ لگا, اسی تدریج اللہ تعالیٰ کی اسی سنت, اللہ تعالیٰ کی جو سنت تدریج کی ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکے. تو انہوں نے کہا شاید یہ چیز سے بنی ہے, شاید یہ چیز سے بنی ہے, اور یہ سارا شاعری شاید ہے, اور کبھی ان کا شاید یقین ہے اور سچ میں ثابت نہ ہوا نہ ہو سکے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ تدریج. انسان کیا ہے؟ جلد باز. تو اس کو چاہے آنن فانن, اور جب یہ انسان آنن فانن چاہتا ہے اور اللہ کی سنت کو نہیں چاہتا ہے تو بیچ میں آیا ابلیس, بیچ میں آیا ابلیس. ابلیس نے اپنے کام کیا, اس نے اس کی جلد باز کمزوری کو سمجھا اور اس کی وجہ سے اس کو نا امید کر دیا. سمجھے نہیں سمجھ, اس کو کیا کر دیا؟ نا امید کر دیا. کیونکہ یہ جلد باز ہے, ایسے چاہتا ہے. اور دین تو سمجھتا نہیں ہے. دین ہے کس چیز کا نام؟ دین نام ہے, دین نام ہے عبدیت کا. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ عبدیت, یہ دین ہے. کیفیات یعنی ایسے ایسے کیفیات جو سننے میں آتی ہیں یا پڑھنے میں آتی ہیں, ان کا نام دین نہیں ہے, اور نہ ثمرات کا نام دین ہے. دین نام ہے عبدیت کا. عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ عبدیت کے لفظی ترجمہ جو ہے, لٹرل میننگ عبدیت کا ہے تذلل. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و خاکسار ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا. اب یہ تو خدائیت میں دخل دیتا ہے, یہ عبودیت کہاں کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس کو ایسا کیوں نہیں ہوا, میں تو بڑا نیک ہوں, کیسا ہونا چاہیے. یہ عبودیت کا کام ہے, خدائیت کا کام. اور میں ایسا ایسا چاہتا ہوں, ایسا ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے, اتنے وقت سے میں ایسا ایسا چاہتا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے, اور جو یہ چاہے گا وہی ہوئے گا. تو یہ عبودیت ہے یا خدائیت ہے؟ کم و بیش اکثر لوگ اس کے تقریباً اگر میں کہوں سبھی, تو شاید مبالغہ نہ ہوگا, یعنی اپنا کام نہیں کرتے ہیں, خدائیت کے کام میں دخل دیتے ہیں. اور خدائیت ہوگی نہیں ان کے ہاتھ سے, تو ہو گئے مایوس, ہو گئے پریشان, ہو گئے دین سے بدل. جو کام کرنا تھا, کام کون کرنا تھا؟ عبودیت کا. عبودیت آپ لوگ تو اردو اور یہ کشمیری اور یہ زبان نہیں سمجھتے ہیں, زیادہ انگریزی ہی سمجھتے ہیں. عبودیت کے معنی ہوتے ہیں 100% سرنڈر اللہ کے ساتھ, 100% سرنڈر کرنا. اب یہ کہاں سرنڈر کرتا ہے؟ یہ تو اپنے دل میں اتنی خواہشیں رکھتا, اپنے کو نہیں, غلط خواہشیں تو چھوڑ دو, غلط یہ کوئی گناہ کی خواہش کو نہیں, اچھے انہیں دینی اعتبار سے کہ میں ایسا ہو جاؤں, پھر میں ایسا کروں, میری نماز ایسی ہو جائے, میرا تاج ایسا ہو جائے, میرے دن ایسے ہو جائے, پھر میرے اس میں ایسا ہو جائے, یہ سارا ایسا ایسا, یہ کون کہتا ہے؟ کہتا کون ہے؟ یہ چاہتا کون ہے؟ یہ چاہتا ہے تو اس کو ایسا چاہنا چاہیے یا نہیں چاہنا چاہیے؟ اگر سرنڈر کیا تو پھر کیسے چاہتا ہے؟ اگر اپنے اسی کا نام تفویض ہے, اصطلاح میں اس کو تفویض بولتے ہیں. تفویض کے معنی اپنے آپ کو 100% اللہ جل شانہ کی سپرد کرنا. اب جس حال میں رکھے, ایک شخص آیا حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ, حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی, حضرت قاسم نانوتی علیہ رحمۃ, ان کے شیخ تھے. ان کے پاس آیا اور بڑا پریشان تھا. کیا ہو گیا؟ یہ بہت پریشانی, کیا میں اتنا محروم, اتنا نالائق. ہوا کیا؟ حضرت حاجی صاحب مکہ شریف میں رہتے تھے, آ کر وہ وہیں انہیں دفن بھی ہوتے, انتقال بھی وہیں, وہ وہیں دفن بھی ہیں مکہ شریف میں. کہا حضرت, وہ شخص بھی مکہ شریف میں ہی آیا, وہ شخص حضرت حاجی صاحب. اور کہا میں حضرت یہاں آ کر بیمار ہوں, میں بیمار ہو گیا اور حرم شریف میں جا نہیں سکتا, اب مجھ سے نالائق زیادہ کون؟ حضرت حاجی صاحب تو عارف تھے, عبدیت کو سمجھنے والے تھے, دین کا مزاج, شریعت کا مزاج سمجھنے والے تھے. کہا ارے نادان, عجیب و غریب شخص ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو گھر میں رہ, اور تم کے سامنے حرم میں رہو, ثواب کیسے ملے گا؟ اس شخص کی خواہش پر عمل کرنے میں یا اللہ کی مرضی میں؟ ثواب دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے, حرم میں بھی دے گی اور گھر میں بھی دے گی, نیت کا مسئلہ ہوتا ہے, انما الاعمال بالنیات. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گھر میں رہ. اب یہ بیمار ہو گیا تھا تو اس کو راضی رہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی مشیت, اے اللہ جب تو نے چاہا میں اسی پر راضی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال پر راضی رہنا, اگر کسی شخص میں یہ چیز آ جائے تو وہ بڑا ولی ہے. کسی کو ولایت کہتے ہیں, ولایت کا نام خالی. چیزیں یہ کرے یا پانی اوپر کے اوپر سے چلے, یہ کہ اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, اب یہ کچھ نہیں چاہتا, جو اللہ چاہتے ہیں وہی یہ چاہتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہدول ایک ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھا, وہ سڑکوں پر سے چلتا تھا, مجذوب قسم کا آدمی تھا بہدول. تو کسی نے کہا بہدول کیا حال ہے؟ کہا تم اس کا حال کیا کہتے ہو جس کی مرضی کے مطابق دنیا چلتی ہے؟ وہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہدول کیا کفر وقت ہے؟ کیا دنیا تمہاری مرضی کے مطابق چلتی؟ اور کے چلتی. کہو کہتے کا دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق, جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی, گویا میری مرضی کے مطابق چلتی. تو اپنی مرضی کو فنا کر دینا اللہ کی مرضی میں, اب کچھ نہیں ڈھونڈے گا یہ. اب ابلیس کے پاس وہ جو اس کے جلد پسند یا اس کے جلد باز ہونے کی جو طبیعت ہے انسان کی, اس کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا وہ ابلیس اگر اس نے ابدیت اختیار کی. کیا کی؟ ابدیت اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کچھ عمل ہی نہیں کرے گا, اس کو جو اللہ کا حکم ہوگا اس پر عمل کرے گا. جہاں جس چیز سے اللہ جل شانہ نے رکنے کا حکم دیا کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو, وہاں سے رکنے کی کوشش کرے گا, اور جو کرنے کے یہ دے دیے احکام دے دیے حکم دے دیا, اس کو کرنے کی اپنی وسط اپنی جتنی بھی اس میں قوت ہے اتنی جتنی صلاحیت ہے اتنی کوشش کرے گا, اور پھر کچھ نہیں چاہے گا. اب ایک شخص نماز پڑھتا ہے, اب نماز پڑھتا ہے اور اس کو نماز میں بہت مزہ آتا ہے, بہت اس کو کیا بولتے ہیں اس کو محویت اس میں محو ہو جاتا ہے. اور دوسرا شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کو اتنا مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا, لیکن بیچارہ پڑھتا ہے, اپنی جتنی کوشش کرتا ہے کہ ادھر ادھر کا نہیں سوچے الفاظ پر, لیکن اندر دل بالکل سخت, دل بالکل سخت, خیال بھی بالکل جمع بھی خوش, اور دوسرے کو بڑی تراوت اور بڑی حلاوت, اس بیچارے کو کچھ نہیں. دونوں نماز پڑھتے ہیں, ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ ثواب اس کو زیادہ ملے گا, یاد رکھو یہ میری بات, اس کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا. بالکل یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. اب اس کو مزہ مل رہا ہے, گویا کہ کچھ فائدہ اس کو دنیا ہی میں دیا گیا ہے, اس بیچارے کو کچھ نہیں. ایک اس کو بیچارے کو دل نہیں لگتا, پھر بھی پڑتا ہے, اس کے اندر بالکل خشکی نہ رونا آتا, اس کو رونا بھی آتا ہے, آنسو بھی آتے ہیں, اور اس کو بڑی تسکین ہوتی ہے, یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں, پھر بھی پڑتا ہے, چھوڑتا نہیں, اور اپنے اختیار سے جتنی کوشش کرنی ہے خود خوشی اتنی کرتا ہے. اب اس کا سارا ثواب آخرت کے لیے ڈپازٹ, اس کا تھوڑا خرچ ہو گیا یہیں پر, اس کو تھوڑا سا مل گیا یہاں, اس کو کچھ نہیں ملا. تو اللہ کے ہاں تو عدالت ہے, وہاں کوئی ظلم تو ہے نہیں, نہ ہو ذکر گیا. تو اس کا سارا جمع, سمجھ گئے؟ تو جو انسان عبادت کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ میرے دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں, اور دنیاوی چیزیں اور دنیا میں سکون اور دوسری چیزیں مل جائیں, اچھا ہے, لیکن یاد رکھو قیامت میں تھوڑی سی حشر میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی ثواب, کیونکہ کچھ دنیا میں مل چکا ہے, اور جس کو کچھ نہیں ملتا اس کا سارا جمع. اب کون اچھا ہے؟ یہ ابلیس بڑا خطرناک ہے, یہ اس ایسے شخص کو بیچارے کو جس کو دل نہیں لگتا ہے, اب دیکھتا ہے مجلس لگی ہے, واز چل رہا ہے, لوگ رو رہے ہیں, اور اس کا دل سخت, اس کو کچھ نہیں ہوتا, ادھر سے چیخیں مار رہے ہیں, وجد کر رہے ہیں لوگ, اور یہ بیچارہ اس کو کچھ نہیں ہوتا. آیا ابلیس صاحب فوراً اسی مجلس کا بے وقوف اس مجلس کے قابل نہیں, فوراً آ گیا ابلی کا دیکھ خدا کے بندے تو دیکھ تو کیا سخت. تو اس کو مایوس کر کے, اور مایوسی کفر ہے, مایوس کر کے اس کو نکال دیا. اگر یہ عارف ہوتا میرا کام ہے اختیاری طور پر دین پر رہنا, ملے یا نہ ملے, ملے یا نہ ملے, میرا کام ہے دین پر رہنا. میں نے اس کے سامنے کیا کیا ہے, سرنڈر کیا ہے, اس کے سامنے میں نے اپنے آپ کو حوالہ کیا ہے. اب چاہے مجھے, بلکہ ایسے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں جہنم میں رکھے, جنت میں رکھے تو اس کا کام, میرا کام اس کی غلامی کرنا, میرا کام تو اس کی غلامی کرنا ہے. وہ کیا دے گا وہ مجھے نہیں پریشان, وہ وہاں سے مجھے کیا دے گا. میں کرتا ہوں تقاضا, نہیں جی مجھے پہلے یہ چیزیں دے دو پھر میں نماز پڑھوں گا, پہلے مجھے یہ چیزیں مل جائیں, میں پہلے ہی سے بڑا شیخ بن جاؤں پھر میں آگے چلوں گا. مجھے جی اتنے سال ہو گئے کچھ نہیں ہوتا. ارے ہوگا کیا, اتنے سال سے نوازی توفیق ہو رہی ہے, کیا کام ہے. اتنے سال سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے, اتنے سال سے دین پر چلنے کی, مسجد میں آنے کی, نیک صحبت میں رہنے کی, اللہ کا نام لینے کی, اور پوری دنیا در بدر ہے گناہوں میں, اس سے تو بچا ہوا ہے, اب اور کیا چاہیے تھا. یا مجھے اتنے سال ہو گئے مجھے کچھ نہیں ہوتا. تو پھر شیطان کی طرف, اور اللہ بچائے بہت سے لوگ پھر اسی ماحول میں.
بندگی کے حیثیت سے رہتا وہ کامیاب ہوگا. تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ابدیت چاہتے ہیں، ہم کو بندہ بنایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے مقام پر بندے کے نام سے ہی پکارا گیا، رسول نبی کے نام سے نہیں پکارا گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. وہاں بھی لفظ ابدیت ہی کا، ہاں تو ابدیت ہی کا مقام سب سے اونچا مقام. جتنے مقامات ہیں ان سب مقامات میں سب سے اونچا مقام ابدیت کا. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے، اپنے اندر اپنے اخلاص کی کیا لینی ہے، خبر لینی ہے کہ ہم جو یہ کرتے ہیں کیا یہ ہم دنیاوی پر. دنیاوی فائدے دو قسم کے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک دنیاوی فائدہ مالی جانی فائدہ ہوتا ہے، یعنی مال میں، جان میں، روزی روزگار میں، دوسری چیزوں میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. ایک دنیاوی فائدہ یہ کہ اندر سے اس کو لذت مل رہی ہے. اب یہ لذت بھی تو دنیا میں مل رہی ہے، یہ بھی ایک دنیا کا فائدہ. تو گویا اگر کوئی عبادت سے لذت ڈھونڈتا ہے تو یہ لذت کا بندہ ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے. اگر کوئی عبادت سے لذت ڈھونڈتا ہے، مزہ ڈھونڈتا ہے، تو یہ گویا کہ لذت کا بندہ ہے، خدا کا بندہ نہیں. یہ خدا کو نہیں ڈھونڈتا، اللہ کو ڈھونڈتا ہے. تو پھر ہر حال میں رہے، چاہے لذت آئے چاہے نہ آئے، لذت اس کی اس کا مقصود نہیں، اس کی نظر اس کی طرف نہیں. اس کی نظر کس کی طرف ہے؟ ابدیت کی طرف. اور ابدیت کے کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ جل شانہ کے سامنے عاجز، فقیر عاجز کی طرح تذلل کے ساتھ رہنا. ہاں، یہاں کی طرف سے کوئی تجویز نہیں، اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں. اپنی تجویز کو فنا کرنا، اسی کو کہتے ہیں فنا کرنا. اپنی تجویز کو ہم نے کتنی تجویزیں کی کہ میں، میری نماز ایسی ہو، یہ بھی میری تجویز ہے. میری یہ چیز ایسی ہو، میری یہ چیز ایسی ہو، میری یہ چیز ایسی ہو، یہ میری ساری تجویزیں. اور یہی تجویزیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے بندہ پریشان ہوتا. بندہ کیوں پریشان ہوتا؟ بندہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اس کے خلاف توقع ہوتی ہے. تو لیکن اس نے توقعات جو کی ہے وہ ابدیت کے خلاف کی ہوئی ہے. اگر اس کی توقعات ابدیت کے دائرے میں ہوتی تو پریشانی نہیں ہو. تو اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو بندہ بنو. اگر خوش رہنا چاہتے ہو اور دین پر استقامت چاہتے ہو، ابلیس کے مکر و فریب سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، تو بندے رکھ بنو. جس حال میں وہ مولا رکھے اس حال میں خوش رہو، اپنی طرف سے کوئی تجویز مت کرو. تو پھر دیکھو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی سنت کس چیز کی ہے؟ تدریج کی، درجہ بدرجہ. ہاں، یعنی کہ آنن فانن، ایسی اللہ کی سنت نہیں ہے. اسی لیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اب کیسے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پچھے چار پانچ سال کی عمر میں ایک شک صدر ہوا، پھر تھوڑا سے بالغ ہو گئے تو دوسرا شک صدر ہوا، کیسے کیسے تربیت فرمائی گئی. پھر جوانی کے نزدیک پھر شک صدر ہوا، اور پھر اب جو وحی قرآن کریم اور نبوت کا بار ڈالنا تھا تو اس سے پہلے پھر شک صدر ہوا. پھر چالیس سال تک کیسے تربیت فرمائی، پھر دار حرا میں کیسے تربیت ہو گئی، اب مہینوں وہاں گئے. تو یہ سارا آنند فانند ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا یہ ایک ہی میں نہیں ہو سکتا؟ تو گاڑی ہیرا میں کیسے کیسے جاتے ہیں، کتنے کتنے دنوں تک جاتے ہیں، اور کتنا وقت وہاں گزارتے ہیں. اب کہیں جا کر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پہلے خلوت کو محبوب بنایا گیا اور وہاں پر تربیت ہوتی رہی. پھر 23 سال کا وہ پورا تو اس میں صحابہ کی کیسی تربیت ہوگی؟ یہ سارا آنن فانن اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز یعنی ناممکن نہیں ہے, لیکن اللہ کی اس میں تدریج کی. اسی طرح سے بزرگوں کے جتنے بھی حالات دیکھو وہ بھی تدریجن ہی چلے یا ایک ہی اس میں آ گئے. تو یہاں دنیاوی علوم میں ہم نے عمریں لگا دی اور دین کی طرف آ گئے, پانچ مہینے چھ مہینے ایک طرف تو اکتا گئے, یہ کچھ نہیں ہوتا. پھر ابلیس آ گیا اور اس نے اپنا کام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے عقل سلیم مانگنا چاہیے اور دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, ابدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا اور دین کو سیکھتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ابدیت نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم.